السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں مارٹن کرسز. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی یہ نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ اردو voa.com پر اسٹریم آڈیو کے ذریعے براہ راست بھی پیش کی جا رہی ہیں. پروگرام جب نشر ہو جاتا ہے تو اسے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ سننا نہ بھولیے گا. آپ اسے سن سکتے ہیں, آج بھی آپ اسے فیس بک کے تھرو اس وقت سن سکتے ہیں, کیونکہ ہماری براہ راست نشریات فیس بک کے تھرو بھی آپ اس وقت سن سکتے ہیں. voa.com/facebook.com/voa-urdu. اس پر اگر آپ لاگ ان کریں تو ہمارے اس پروگرام کو آپ اس وقت فیس بک پر بھی سن سکیں گے. تو آئیے, آج کے بھی ہم نے بہت سارے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو ہم ماہرین کی رائے ان پر لیں گے, اپنے تجزیہ کاروں کی اور مبصرین کی. ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. پاکستان میں 2017 یعنی آنے والا سال بتایا جاتا ہے کہ سیاسی طور پر, اور نظر بھی آتا ہے کہ سیاسی طور پر انتہائی فعال سال ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو اور جو سابق وزیر اعظم بھی رہیں, ان کی آج برسی تھی, اور اس برسی کے موقع پر کچھ سیاسی اعلانات بھی کیے گئے گڑی خدا بخش میں. پاکستان میں ہندو کمیونٹی کا اقلیتوں کے تحفظ کے بل میں ترمیم کے بارے میں اظہار تشویش, اس پر بھی بات کریں گے. پاکستان چین اور روس کا ماسکو میں اجلاس. موصل میں داعش کی واپسی اور جاپانی وزیر اعظم کا صدر اوباما کے ہمراہ پرل ہاربر کا دورہ. تو آئیے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے مختلف موضوعات کا, اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ فیس بک کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام کو آج سن سکتے ہیں. facebook.com/voa-urdu پر اگر آپ لاگ ان کیجیے تو اس وقت براہ راست نشریات سماعت فرمائیں گے. پاکستان میں سیاسی طور پر اتار چڑھاؤ اور ہلچل سے بھرپور سال 2016 تو اب گزرنے والا ہے. اس وقت جبکہ نیا سال بالکل چند دنوں کی مسافت پر ہے, مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اس بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ آئندہ سال سیاسی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور کافی گہما گہمی رہے گی. 2017 میں نئے سیاسی اتحاد بن سکتے ہیں, اور مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر تنقید اور مخالفت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر مغیث الدین اور پروفیسر اعجاز خان. تو آئیے آپ دونوں سے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر مغیث, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ ملک میں سیاسی صورتحال کے تناظر میں 2017 میں سیاست کے میدان میں کیسی تبدیلیوں کی توقع کرتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال کے دوران کچھ سیاسی معاملات اور ان پر موقف زیادہ واضح طور پر سامنے آ سکیں گے؟
ڈاکٹر, سوال ہے بجٹ آپ کا, پیشنگوئی کرنا خاصا مشکل ہے. پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ کانسٹیٹیوشن بیسڈ پالیٹکس ہے, اور یہ دوسرے معنوں میں جمہوریت پاکستان میں چل رہی ہے وہ کارپوریٹ ڈیموکریسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟
جی جی بالکل آ رہی.
حکومت کے علاوہ جو اپوزیشن کا صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ کنفیوژن ہے کہ پاکستان میں ریئل اپوزیشن ہے کیا. پیپلز پارٹی اپنی اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے مرائل سے گزر رہی ہے اور کشمکش کا شکار ہے. اس کا مظاہرہ انہوں نے آج کیا, اور بلاول بھٹو کے ساتھ اسد زرداری نے واپس دوبارہ پارلیمنٹ میں آنے کا اعلان کیا. تو ایک نئی زندگی کے ساتھ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کی طرح جو زوردار اسٹیک پاور کے ساتھ اپوزیشن کہلاتی ہے وہ پاکستان میں تحریک انصاف ہے, جس کو طور پر یہ صورتحال کا دھچکا لگا ہے کہ وہ ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکی جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اپنی اسٹریٹجی کی ناکامی کے باعث کہہ لیجیے یا ان کی قسمت کہہ لیجیے, عدالت کے اندر معاملہ چل رہے تھے, انہیں امید تھی کہ عدالت میں شاید فیصلہ ان کے حق میں آئے. عدالت وقت سے پہلے دم توڑ گئی اور ایک نئی عدالت جو ہے وہ جنم دے رہی ہے. اس کی توقعات بھی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور فیصلہ کس کروٹ جاتا ہے, اور تحریک انصاف اس طریقے سے اپنا ٹیمپو بحال کرتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان جو کہ ایک کمپینر ہیں, افسر ہیں وہ آج بھی کے پی کے اندر جا کے ہی جا رہے ہیں اور بڑا کراؤڈ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ جہاں بھروسے آ کر وہاں لوگ پولیس کے آتے ہیں ان کے اندر یہ جان اور دم سب موجود ہے. وہ کس طرح اپنی پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں, کس طرح وہ سیٹوں کی تقسیم کرتے ہیں, کس طرح وہ پارٹی کی تنظیم کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ اصل میں ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو, یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ان کے پاس ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کا جواب
پتہ چلے گا.
یہی دو چیزیں ہیں جو فیصلہ کریں گی
آنے والے سال کا. اچھا پروفیسر خان سے ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر مغیث الدین نے حوالہ بھی دیا عدالت میں ہونے والی کاروائی کا جو پاناما لیکس کے متعلق تھی, آئندہ دنوں میں پاناما لیکس کا معاملہ کس حد تک آپ سیاست میں کا موضوع یا محور بنا دیکھتے ہیں یا واقعی یہ ایک طرف ہو گیا؟
ایسا ہے کہ میرے خیال میں اپوزیشن پارٹیاں مختلف حوالے سے حکومت پر بھی پریشر رکھنا چاہتی ہے, اور جو بڑی اپوزیشن دو پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کا آپس میں بھی ایک مقابلہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو الٹرنیٹ سامنے رکھنا چاہتی ہے اور پاپولر اس میں کافی حد تک ہے بھی, لیکن پیپلز پارٹی نے جو گراؤنڈ لوز کیا ہے پی ٹی آئی کو وہ ریگین کرنے کی کوششوں میں ہے خاص کر پنجاب میں. تو اس حوالے سے دونوں پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے زیادہ صحیح مخالف ہیں اور پی ایم ایل این کے زیادہ پراپر الٹرنیٹس ہیں. اب اس حوالے سے پاناما لیکس کا ایک بات ہو گئی, اس میں بھی آپس دونوں اس کو اٹھا رہے تھے لیکن دونوں کی ٹیکٹیکل اس میں ایجنسی تھی وہ اختلاف آ گیا
جی.
اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. اب عدالت میں مسئلہ چل رہا, پہلے پی ٹی آئی نے تحریک کی کوشش کی, وہ دھرنا وغیرہ کی, اس سے بات نہیں بنی تو وہ عدالت میں چلے گئے, لیکن عدالت میں بھی یوں لگتا ہے کہ بات بس پیچھے ہو گئی ہے. تو پاناما لیکس کا ایشو پولیٹیکل ڈسکورس کیسا رہے گا, عدالت جو بھی فیصلہ کرے لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں, بات ہوگی جو حکومت کے ہماری, لیکن ان میرے خیال میں اس وقت یہ ساری جو گرما گہمائی ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن اگر پہلے ہو سکے تو اچھی بات ہے, نہ بھی ہو تو 2018 کے لیے بھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, سیاست میں ایک سال رہتا ہے تو اگلے سال جلتا ہے. یہ اس وقت میں نے کہا ایک الیکشن کمپین ہے اور ساری پارٹیز اس کے لیے گیئر اپ ہو رہی ہیں, تو اپنا آپ حکومت بھی اس کے لیے وہ کر رہی ہے کہ ہم اتنے کام کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے, اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی چونکہ آپس میں الائنس کی بات ہے مگر وہ بھی ناممکن نظر آتا ہے, اس لیے کہ دونوں رائیولز ہیں. پیپلز پارٹی اگر گین کرتی ہے تو پی ایم ایل این سے کم لوگ کھینچے گی, وہ پی ٹی آئی سے کھینچے گی, اس لیے کہ پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی کے لوگ گئے ہیں اور پی ٹی آئی بھی یہی خطرہ محسوس کرتی ہے, اٹ وانٹس ٹو ریمین دا سینٹر آف اپوزیشن. تو اس وقت جو پاکستان میں گہما گہمائی ہے میرے خیال میں الیکشن کو ذہن میں رکھ کر اور چاہتے ہیں کہ کنٹینیوس ایک پریشر رہے اور ایک بوائلنگ پوائنٹ سے پانی نیچے نہ آئے, بوائلنگ دے وڈ کیپ دا پوٹ بوائلنگ وین ایور الیکشن 18 اگر اس سے پہلے.
ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر مغی سے, ایک کوئک کامنٹ کریے گا اس بارے میں, ہم پھر گڑی خدا بخش سے ایک رپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے بڑے سینئر رپورٹر ہیں ان سے پوچھیں گے وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ویسے تو ہمیں معلوم ہے جو اعلانات ہو گئے ہیں, لیکن ایک اور بات بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سندھ کی ایک اور بڑی جماعت کا ہم عام طور پر تذکرہ آج کل نہیں آ رہا, اس لیے کہ ان کے بہت سارے گروپ سامنے نظر آئے, میرا مطلب ہے متحدہ قومی موومنٹ سے جو ایم کیو ایم کی بڑی جماعت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے سال کے اندر اس کا کیا کس رخ سے اس کی سیاست کو سامنے لایا جائے گا؟
یہ سوال بھی تھوڑا سا وقت آئے گا انشاءاللہ, یہ 3-4 مہینوں کے بعد صورتحال سامنے آئے گی, کیونکہ زمین کی جو لیڈرشپ ہے جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے ان کی شکل جو ہے وہ پچھلے دنوں حیدرآباد میں سامنے آئی ہے جب انہوں نے پکا کلا کے اندر ایک بہت بڑا وہ اپنے مظاہرہ کیا, اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی متبادل قیادت کے طور پر سامنے ابھر رہی ہے ان کی قیادت, اور وہ یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر یہ موجودہ ایم کیو ایم کا تعلق افغانستان سے نہیں ہے تو ان کے ممبران قومی اسمبلی استعفیٰ دے کر دوبارہ الیکشن کیوں نہیں لڑتے, انہیں کس چیز کا خوف ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے اس نے ایم کیو کے ورکرز نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ وہ موجودہ ممبران اسمبلی کا گھیراؤ کریں اور مجبور کرنے کو بھی استعفیٰ دیں. یہ ایک موومنٹ ہے جو انہیں ایک آزمائش سے گزارے کی ایم کیو لیڈرس کو, لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت تحریک یہ چل رہی ہے کہ ایم کیو کی دو قوتیں تقسیم ہو جائیں, ایم کیو کی قوت تقسیم ہو اور تقسیم کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حکومت بنوانے کے اندر اپنی مرضی کی کوالیشن بنوانے میں کامیاب ہو. اس سے فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچے گا. اسٹیبلشمنٹ ان سارے کمپوننٹس کو اکٹھا کر کے اپنی مرضی کی کوالیشن بنانے میں کامیاب ہو سکے گی. تو یہی شاید اسٹیبلشمنٹ کی ایک موومنٹ تھی کہ ایم کیو کو اتنا کمزور کر دو اور اتنے ٹکڑے کر دو آ کر کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر یہ پارٹیاں اپنی مرضی سے کوئی الائنس نہ بنا سکیں, کوئی سویپنگ سچویشن میں نہ جائیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے اس کے ساتھ الائنس کروانا اس کے ساتھ اس کا الائنس بیفور یا آفٹر الیکشن کروا دیا جائے.
اچھا, 2017 میں سیاسی میدان میں تبدیلیوں کی ایک اور شکل اس وقت سامنے آئی جس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی مقتول رہنما بے نظیر بھٹو کے برسی کے حوالے سے سندھ کے علاقے گڑی خدا بخش میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے. شرکت کی غرض سے صوبے بھر سے پارٹی رہنما, وزراء, کارکن اور ہمدردوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی وہاں پر تھی موجود, سابق صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور اور دیگر قریبی رفقا بھی اس میں شامل رہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گڑی خدا بخش میں ہیں سینئر رپورٹر اقتدار انور. اقتدار صاحب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو اقتدار صاحب, تازہ ترین صورت جی بہت بہت شکریہ جی آپ کو ہمارے وقت دینے کا, کیونکہ اس وقت آپ ایونٹ کو کور کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کیجیے ہمارے سننے والوں کو, کیا صورت ہے اس وقت وہاں پر؟
لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ برسی ختم ہونے کے بعد چونکہ پاکستان میں رات کو تقریباً 8 بج رہے ہیں, تو یہاں پر آگے نوڈیرو کے مقام پر بھٹو ہاؤس میں اس ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے, جس کے بعد تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی. اور اجلاس جیسا کہ آج آپ نے شام میں سنا ہوگا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے خود اور اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو اب پارلیمانی سیاست میں لانے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے, اور لڑکانہ کی جو سیٹ ہے جو کہ اس وقت ایاز صبرو کے پاس ہے جو کہ سندھ کے سابق وزیر قانون ہیں, ان سے وہ سیٹ خالی کروائی جا رہی ہے. جبکہ ان کی ایک اور ہمشیرہ ہیں عذرا فضل اللہ پیچوہو جو نواب شاہ میں N-204 سے منتخب ہوئی تھی 2013 میں 1,12,000 ووٹ لے کے, تو ان سے وہ سیٹ خالی کروائی جا رہی ہے. وہاں سے سابق صدر آصف علی زرداری خود الیکشن لڑیں گے, جبکہ لڑکانہ سے بلاول کو اسمبلی میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور اس فیصلے کی جو ہے وہ توثیق کر دے گی اب سے کچھ دیر بعد سینٹرل الیکٹیو کمیٹی. اور دونوں لوگوں سے یعنی کہ عذرا پیچوہو سے جو کہ ہمشیرہ ہیں آصف علی زرداری کی, اور ایاز صبرو سے استعفیٰ جو ہے وہ لے لیا جائے گا. اور پھر ذرا یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں جو باپ بیٹا ہیں انہیں بلا مقابلہ منتخب کروایا جائے. تو اس چیز کے لیے حکمت عملی ہے.
یہاں پہ یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ بلاول بھٹے اور آصف زرداری کی طرف سے جب انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کا اعلان ہوا تو جلسے میں کیا رد عمل آپ کو نظر آیا, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس چیز کو ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں. ایک وہ لوگ تھے جو ملک بھر سے گڑی خدا بخش میں آئے تھے ایک سرپرائز کا سن کے کہ انہیں سرپرائز دیا جائے گا, تو ایک چیز تو یقیناً ان کے لیے سرپرائز تھی کہ محترم بینظیر بھٹو کا جو بیٹا ہے بلاول جی. اسے پارلیمانی سیاست میں ان کیا جا رہا ہے, کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے بہت دھوم تھی کہ چار مطالبات اگر حکومت نے نہیں مانے تو وہ دھرنے دیں گے, جلسے کریں گے, تو اس حوالے سے بڑی دھوم تھی. لیکن ساتھ میں ایک اور سرپرائز واقعی جو سب کے لیے ہے کہ زرداری صاحب خود سیاست میں آ رہے ہیں ایک بار پھر, حالانکہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ صدر پاکستان کا ہے, سابق صدر کی حیثیت سے وہ اپنے اسٹیٹس کو انجوائے کرتے ہیں, تو جلسے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے شاید یہ کوئی اچھی خبر ہو. لیکن پاکستانی سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس بات کی غمازی بھی کرتا ہے, شاید کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے کہ 2017 جو ہے وہ الیکشن کا سال نہیں ہے. نبی زرداری صاحب 2018 کے الیکشن کے لیے دو مزید جو ہے وہ رہ کے 1.5 سال اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور خود اپوزیشن لیڈر ہی کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب زرداری صاحب اسمبلی میں موجود ہوں گے تو پھر کون ہوگا جو ان کے آگے اپوزیشن لیڈر بنے؟ تو یعنی کہ خورشید شاہ جو اس وقت موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے یہ خبر ہے کہ اب نواز شریف اور عمران خان کے بعد زرداری صاحب بھی انہیں اگلے چند مہینے میں اس پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے، تو دیکھیں گے پھر پاناما لیکس اور دوسرے ایشوز ہیں وہ کہاں جا کے بیٹھتے ہیں.
بہت بہت شکریہ اقتدار انور صاحب ہمارے ساتھ تھے. اقتدار صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. اس پہ ہم تجزیہ لے لیتے ہیں ڈاکٹر موگیس کا. ڈاکٹر موگیس، آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے انتخابات میں حصہ لینے سے کیا پیپلز پارٹی کی گرتی ساکھ کو سہارا مل سکے گا؟ ڈاکٹر موگیس ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ پروفیسر خان ہیں اور ڈاکٹر موگیس کے ساتھ بھی اس وقت ہماری بات نہیں ہو رہی، شاید وہ ہمیں سن نہیں پا رہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ تو اس وقت ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، شاید ہماری لائن اس طرح کی تھی کہ ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکی. تو آئیے ہم آپ کو اس وقت تک بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. عام طور پر کیا یہ جو صورتحال پرانی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب 2013 میں برسر اقتدار آئی تو اس کے بعد حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دھاندلی اور پھر اس کے بعد بدعنوانی کے الزامات کے تحت اسے سخت تنقید اور احتجاج کا سامنا رہا، جو کہ ابھی تک جاری نظر آتا ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ ڈاکٹر مغیث الدین کی بات سن رہے تھے، آپ پروفیسر اعجاز خان کی بات سن رہے تھے. لیکن دوسری بڑی جماعت جو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن زیادہ فعال نہیں رہی وہ ان سارے دنوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی رواں سال کے وسط سے حکومت کے خلاف اب شدت سے سامنے آ گئی ہے، اور اب اس کے رہنماؤں کے بھی بڑے بیانات سامنے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بلاول بھٹو کی طرف سے چار مطالبات کا انہوں نے کہا تھا، جس میں وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ بھی شامل تھا. تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارے تناظر میں ہم یہ آج کی بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر مغی سے ایک سوال کا جواب آپ اور دیجیے، اس کے بعد ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے انتخابات میں حصہ لینے سے پیپلز پارٹی کی گرتی ساکھ کو سہارا ملے گا کیا؟
اور یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس پر لوگ بڑے پریشان ہیں اور حیران بھی ہیں، اس لیے کہ بلاول بھٹو کے آنے سے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش کہیں کہیں نظر آتا تھا، اور پاکستان کے سیاسی میدان میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور یہ تبدیلی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. لیکن زرداری صاحب کا امیج جو ہے پاکستان کی سیاست میں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور پیپلز پارٹی کے باہر بھی، ماضی میں اچھا نہیں رہا. یہ داغدار ایج ہے جو پیپلز پارٹی کو ساتھ میں منسلک ہو جائے گا. بلاول صاحب، اب ہزاری صاحب کا پیپلز پارٹی کی پالیٹکس میں بلاول کے ساتھ آنا دراصل ایک نقطۂ نظر کے مطابق بلاول کے امیج کو نقصان دینے کے مطابق بھی ہوگا، اور شاید وہ جوش و خروش پیدا نہ ہو سکے جو بلاول کی اپنی انقلابی قیادت کی صورت میں پیدا ہو ہونے کے امکانات تھے. ہاں یہ ہے کہ شاید زیادہ زرداری صاحب یہ محسوس کرتے ہوں کہ 2017 میں انتخابات نہیں ہونے تو ایک سال انہیں مل جائے گا اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی پارلیمانی زندگی گزارنے کا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں صرف زبر لگاری کا قصہ ایسا ہے وہ صدر پاکستان رہے لیکن دوبارہ وہ انتخاب لڑ کر پارلیمنٹ میں آئے. لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا تھا اس لیے کہ وہ صدر پاکستان کا پروٹوکول انجوائے کرتے تھے، اب یہ آنا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کیا چیز ہے؟ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے اندر جو اٹھنے والی قیادتیں ہیں وہ دب جائیں گی، اور ان کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر ایک جمہوری روایتیں جو ہیں وہ دب سکتی ہیں. شاید پیپلز پارٹی کو ویسے تو مجموعی پنجاب کے اندر پروموٹ ہونے میں ایک رکاوٹ بن جائے.
آپ سمجھتے ہیں، بالکل آخری کوئک کامنٹ دیجیے گا، 2017 بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا سال بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب اس طرح کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟
بالکل نہیں، بالکل نظر نہیں آتا. اس لیے کہ یہ صورتحال ایسی رہے گی، نواز شریف صاحب نے جو کام کیے ہیں انہوں نے عدالتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اداروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر ان کی گرفت بقول ان کے بڑی مضبوط ہے. اب یہ کہ بلدیاتی ادارے ہیں اس کے اندر پنجاب کے اندر وہ سویپ کرتے چلے جا رہے ہیں, لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی کی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں. عوام جو ہے وہ سارے مسائل رکھنے کے باوجود سڑکوں پہ آ کر مار کھانے کو تیار نہیں ہے. صرف عمران خان کی اکیلی پارٹی ہے اس کی پاور رکھتی ہے, کولر بھی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تنہا تنہا عمران خان ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ یہ انتخابات 2017 میں کروانے پڑ جائیں, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو جلدی ہے وہ 2017 میں اس حکومت کو مجبور کرے وہ اگلی انتخابات کے لیے تیاری کرے. لہٰذا پیپلز پارٹی بھی وقت آئے گی پنجاب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرے اس سال کے اندر, اور اپنی آرگنائزیشن کو اس حد تک لے جائے کہ وہ دہلی کے انصاف کو ریپلیس کر سکے. اس لیے انہیں ٹائم چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مغیث الدین ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تو اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں بہت شکریہ جی, خدا حافظ جی. پاکستان میں ہندو برادری نے غیر مسلموں کو تحفظ کے لیے حال ہی میں سندھ اسمبلی سے منظور ہونے والے مسودہ قانون میں ترمیم یا اس کی منسوخی سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی قدم سے اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھے گا. ہوا یہ تھا کہ سندھ اسمبلی نے گزشتہ ماہ کے آخر میں یہ مسودہ قانون منظور کر لیا گیا تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کم عمر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مذہب بدلا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, لیکن اسی بچے کے والدین یا پھر کفیل اس اپنے خاندان کے ہمراہ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو عام طور پر اس کا مقصد جو سامنے رکھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ صوبہ سندھ میں کم عمر ہندو لڑکیوں کے اغوار پھر قبول اسلام جیسے واقعات کا تدارک کرنا تھا, اور جبری تبدیلی مذہب کے لیے قید کی سزائیں اور جرمانے بھی تجویز کیے گئے تھے. لیکن بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس شک سمیت بل کی بعض دیگر شکوں کو بھی خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ملک میں اسلامی تعلیمات کے خلاف کسی بھی طرح کی قانون سازی نہیں کی جا سکتی, جس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ سندھ کی حکومت اس بل پر نظر ثانی کے لیے غور کر رہی ہے. پاکستان ہندو کاؤنسل کے سرپرست اعلی رکن قومی اسمبلی رمیش ونکھوانی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صوبائی حکومت کسی دباؤ میں آ کر اس قانون کو تبدیل کرتی ہے تو اس سے اقلیتوں کے لیے صورتحال خراب ہو سکتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنواتے ہیں.
جب ہم اس کو 18 سال سے کم عمر بچے کو شادی کا اختیار نہیں دیتے ہیں, 18 سال سے کم عمر بچے کو ہم ڈرائیونگ کا اختیار نہیں دیتے ہیں, 18 سال سے کم عمر بچے کو ہم ووٹ کا اختیار نہیں دیتے ہیں, تو پھر 18 سال سے کم عمر بچے کو ہم کیسے جو ہے وہ ایک کنورژن کا ماں باپ کو چھوڑنے کا اختیار دے رہے ہیں. تو یہی فورسڈ کنورژن کی اچھی خوبی تھی اس بل کے اندر, یہی ایشو ہے جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اسے کم ایک اچھی چیز ہوئی ہے, اس کو واپس اگر لیں گے تو فرق پرابلم ہوگا. میں ان کو قائل کروں گا, دنیا کے قانون بتاؤں گا, ایک پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے, دوسرے بھی بہت سارے اسلامی ملک ہیں, انڈونیشیا ہے, ترکی ہے, ملیشیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سارے ملک ہیں. تو ان ملکوں کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ 13-14 کی بچی کو اور بچے کو آپ گن مین سارے جو ہے وہ آ جائیں اور بچی کو اس طریقے سے پریشر دے کے اور کنورژن قبول کرا لیں. تو یہ پی سی بلائیں.
تو یہ آپ کو ہم سنا رہے تھے, رکن قومی اسمبلی جو تھے رمیش ونکھوانی, وہ بات کر رہے تھے اور اس بل کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں اور سابق صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری سے بھی بات کریں گے, اور یہ بھام دور کرنے کے لیے سندھ میں چونکہ یہ برسر اقتدار پارٹی ہے اور کل جماعتی کانفرنس بلانے کی بھی وہ بات کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں پیٹر جیکب, جو کہ ان کا سینٹر ہے اپنا سوشل جسٹس کے لیے, اور یہاں سے ڈاکٹر طیب محمود ہیں, سیئٹل یونیورسٹی سے پروفیسر آف لا ہیں اور گلوبل سینٹر فار گلوبل جسٹس کے لیے وہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو آپ دونوں کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے پیٹر جیکب صاحب آپ سے پوچھوں, گزشتہ پروگرام میں آپ نے اس بارے میں بات کی تھی, آپ کے خیال میں اگر اس قانون میں تبدیلی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اقلیتوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے؟
یہ بالکل ایک امید بندی تھی ایسی کہ وہ مسئلہ جو بڑا دیرینہ ہے, یہ کوئی اچانک سے ایسے معاملہ اور یہ لیجسلیشن نہیں آ گئی, یہ اس پہ 2-3 کام ہوا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس جورسپروڈنس موجود ہے, عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں, خاص طور پر سپیریئر جوڈیشری کے, اور ہندو کاؤنسل کی طرف سے ایک درخواست 2007 سے اب تک سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ حکومت کو کہا جائے کہ وہ یہ لیجسلیشن کرے.
تو یہ اچانک سے بات نہیں ہوئی. وہ موقف جو اختیار کیا جا رہا ہے کچھ دینی جماعتوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ بات تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ درست نہیں ہے, کیونکہ سب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے, یہ معلوم ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے. تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود یہ کہتے کہ اسلام کیونکہ جبر کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے ہم خود اس کے حق میں ہیں اور ہم وہ تحفظ سب کو دیں گے کہ کوئی بھی کسی کو جبری طور مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کہے, چاہے وہ شادی کی بنا پر, چاہے وہ کسی کرائم اغوا وغیرہ کے سلسلے میں.
اچھا.
تو یقیناً اگر یہ لیجسلیشن واپس ہوتی ہے اور یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی کر دی جاتی ہے جو اس کو بیکار قانون کا قانون بنا دے, تو یقیناً وہ احساس محرومی مذہبی اقلیتوں کے درمیان سنگین ہو جائے گا.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور اپنے سننے والوں کو ہم بتائیں ڈاکٹر طیب محمود اس وقت جہاں سے بات کر رہے ہیں وہ ہمارے وقت سے 3 گھنٹے پیچھے ہے, اور ہمیں ہمیشہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم اتنی صبح زحمت دیتے ہیں, لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آپ پھر بھی ہمارے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. ڈاکٹر طیب محمود آپ یہ بتائیے گا, آپ قانون کے ماہر ہیں, تو اس طرح کی جب صورتحال سامنے آتی ہے اور خاص طور سے پاکستان میں جب اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے, تو اس میں علماء کی کس حد تک ذمہ داری آ جاتی ہے, اور بعض اوقات جو مذہب کا سہارا لیتے ہوئے کسی چیز کی مخالفت کی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے, کہاں پہ کس کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟
شکریہ. 2-3 چیزیں پس منظر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ سامعین کو ایک پرسپیکٹو مل جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو ملک کا آئین ہے اس کی آرٹیکل 20 مذہب کی آزادی دیتا ہے اور پروٹیکشن کی گارنٹی دیتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ پاکستان سپریم کورٹ نے جون 2014 میں, یہ اس سے پہلے پشاور میں ایک چرچ پہ شاید یاد ہو آپ کو کہ حملہ ہوا تھا اور کافی لوگ مرے تھے, تو اس پہ انہوں نے سوو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس کی جب ججمنٹ دی اور ججمنٹ لکھی تھی اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے, تو اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا, ہدایت کی گئی تھی مرکزی حکومت کو اور دوسری حکومتوں کو کہ وہ کوئی میکنزم بنائے جس میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور اس قسم کا کوئی کمیشن یا کاؤنسل بنائی جائے. تو یہ تو ہدایت 2 سال پہلے آئی تھی. اس حال سے قومی اسمبلی میں بھی بل جو ہیں وہ داخل کرائے گئے لیکن وہ کہیں آگے نہیں بڑھے. تو اس کے اس پس منظر میں, اور جیسا کہ آپ نے کہا واقعاتی پس منظر یہ کہ سندھ میں خاص طور پہ کئی گنتیوں کے مطابق تقریباً 1,000 ہندو بچیاں ہر سال اغوا ہوتی ہیں اور پھر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے عدالت کے سامنے کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور شادی کر لی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں سندھ اسمبلی نے یہ دونوں بل منظور کیے تھے, ایک جس میں یہ جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف جس کے لیے کرمنل سزا مقرر کی تھی, اور ساتھ ایک کمیشن کا قیام کیا تھا بالکل وہی جو کہ سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے ہدایات کی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی قانون سے باہر طریقے سے باہر کام نہیں ہوا, ایک حالات تھے, اس حالات کے پس منظر میں سپریم کورٹ نے ایک ہدایت کی اور اس ہدایت کے مطابق یہ بھی یاد رہے کہ یہ یونینمسلی منظور ہوئی دونوں قراردادیں سندھ کے اندر. اس کے بعد چند مذہبی حلقوں کی طرف سے آوازیں اٹھائی گئیں. تو اب جب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, جی ہاں مذہبی رہنماؤں کو اور دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ جو بھی کوئی پبلک انٹرسٹ کی بات ہو اس میں اپنا ویو دیں, لیکن اس کو چیزوں کو ویٹو کرنے کا حق نہیں ہے. ایک سسٹم ملک میں قائم ہے, الیکشن ہوتے ہیں, اسمبلیاں بنتی ہیں جو نمائندگی کرتی ہیں عوام کی, اور ان اس عوام میں مذہبی رہنما اور مذہبی فکر کے لوگ بھی شامل ہیں, تو اپنی اوپینین دینا ایک بات ہوتی ہے اور اس کو ایسا تھریٹننگ اپنا پوسچر پر بنا لینا ایک بہت دوسری بات ہوتی ہے. تو اس وقت افسوس ہے کہ یہ بل پاس ہونے کے بعد کجا اس کے کہ بات آگے بڑھتی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں اور خاص طور پہ نیشنل اسمبلی اس بات کو آگے بڑھاتی. ہم جیسے جانتے ہیں وہاں کی سیاست اور چیزوں میں الجھی ہوئی ہے اور یہ معاملہ پیچھے پڑ جاتا ہے. تو ریلیجس مائنورٹیز پاکستان کا ہمیشہ ایک حصہ رہی ہیں, کئی علاقوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے, کئی میں کم ہے, لیکن کم ہو یا زیادہ ہو یا آئین کے اعتبار سے, ملک بنانے والوں کے وعدوں کے اعتبار سے اور جنرل رائے عامہ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قانون اور آئین کا سب سے زیادہ دخل اس میں ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور اور ذرا لاچار طبقے ہوں ان کی خاص طور پہ حمایت کی جائے. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر مزدوروں کے حقوق کے لیے کوئی کمیشن قائم ہونے لگے تو کارخانہ کے مالکان جو ہیں وہ شدت اور دھمکیوں پہ اتر آئے کہ اگر ایسے ہوا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بیسٹ ہوگا ہماری سیاسی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکتی ہے کہ نہیں. میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں, لیکن دیکھیے آگے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے. جو ہوا ہے, جو بل پاس ہوئے ہیں, پھر کہہ دیا جائے کہ آئین کے, قانون کے اور سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیو کے عین مطابق ہے اور اس نے ایک خاص پرابلم جو ریئل مسئلہ تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا ہے. یہ کہیں آسمان سے خامخواہ نہیں اتر آیا.
جی, تو پیٹر جیکب, آپ سے ایک میرا آخری اس سلسلے میں ہے, پھر ہم اپنی سیگمنٹ میں آگے چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. پیٹر جیکب, آپ کا سینٹر سوشل جسٹس کے لیے کام کرتا ہے, اس نوعیت کی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟
جی, ہم فورم سے بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نہ آئین کی بات مانتے ہیں, آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا ڈاکٹر طیب صاحب نے, جو نہ دین کی بات اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ اس کے واضح احکامات ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہوتا.
جی,
تو جب یہ جبر کو روکنے جا رہا ہے قانون, تو پھر کسی مسلمان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں کہ اسلام تو خود مذہبی آزادی کا علم بردار ہے. یہ اس ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موقف پہ بات ہوتی رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہر طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے خدشات سے اور کنسرن سے آگاہ کریں, اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی وہ اپنے موقف پہ قائم رہے پہلے والے پہ, اور قومی اسمبلی میں بھی جو بل پیش کیے گئے ہیں اس پہ بھی گفت و شنید ہونی چاہیے, بحث ہونی چاہیے, تاکہ اور بہتر قانون سازی قومی سطح پہ کی جا سکے.
بہت بہت شکریہ. پاکستان سے پیٹر جیکب ہمارے ساتھ تھے. آپ ایسے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. اور ہم آگے چلتے ہیں اب پروگرام میں. ہماری اگلی سیگمنٹ ہے روس چین پاکستان سہ افریقی اجلاس کے بارے میں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں, اور ڈاکٹر معیز یوسف ہمارے ساتھ ہوں گے اور لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے اب میر وائز افغان, اور یہاں سیاٹل سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں آگے چلتے ہیں.
شکریہ.
جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر ہم واپس آتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہم آگے چل رہے ہیں. علاقائی امور بشمول افغانستان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے پاکستان, روس اور چین کا سفیرکی اجلاس آج 27 دسمبر کو روس میں ہو رہا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ موجودہ علاقائی, خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں یہ سفیرکی اجلاس بے حد اہم ہے, کیونکہ اس میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بھی بات ہوگی, اور ان تینوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی ہے, اور افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کے بارے میں جو تینوں کے خدشات ہیں, تو اس لیے اس اجلاس کی اپنی اہمیت ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق چین, پاکستان اور روس کے عہدیداروں نے یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان میں داعش سے منسلک گروپوں کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے, اس لیے مشترکہ اقدام پر غور کر رہے ہیں. لیکن افغان صدر اشرف غنی کی حکومت نے مبینہ طور پر اس سفیرکی مذاکرات کے ممکنہ مقاصد پر سوال اٹھائے ہیں. تو اس وقت ڈاکٹر محید یوسف بھی یہاں پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جنوبی ایشیائی امور پر ماہر ہیں اور یہاں پر یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں کام کرتے ہیں, تو ان سے ہم اس وقت بات کرتے ہیں. محید, آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میر وائز افغان, جو کہ افغان انالسٹ ہیں, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آپ سے ہم نے یہ چھوٹا سا ایک سوال ہے, پہلے تو اسی سے شروع کرتے ہیں, بڑا بنیادی سوال ہے کہ اس وقت چین, پاکستان اور روس کے عہدیداروں کا جو اجلاس ماسکو میں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ افغانستان کی صورتحال پر بات ہوگی لیکن افغانستان اس میں شامل نہیں.
جی شکریہ بیجت. دیکھیں, یہ جو میٹنگ ہے, میرے نزدیک اس کا تعلق افغانستان سے کم اور خطے کی سیاست اور عمومی جیو پالیٹکس سے زیادہ ہے.
جی.
اس وقت خطے میں ہو کیا رہا ہے؟ خطے میں ایک طرف یہ حالات ہیں کہ امریکہ کی پالیسی انسرٹن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب اپنا عہدہ سنبھالیں گے, اس کے بعد کچھ وضاحت آئے گی اس چیز میں کہ آیا جنوبی ایشیا کا خطہ پرائیورٹی ہے یا نہیں. لیکن ہندوستان, ایران اور افغانستان ایک طرف ایک پارٹنرشپ میں ہیں, جس میں پاکستان کا یہ پاکستان کو یہ تشویش ہے, صحیح یا غلط, یہ تشویش ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ چین کے قریب آ رہا ہے, دوسری طرف روس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی امریکہ سے تعلقات میں کشیدگی ہے اور بہرحال ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. تو یہ اس جیو پولیٹیکل سینیریو میں, یہ جو خطے میں اس وقت سیاسی طور پہ حالات بدل رہے, یہ میٹنگ اس پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے. اور اس پس منظر میں بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ تینوں ممالک کو معلوم ہے کہ یہ افغانستان کے بغیر تو افغانستان کا معاملہ حل کر نہیں سکتے, تو افغانستان اس میز پہ ہے نہیں. اس لیے یہ صرف ایک سگنل ہے پاکستان کی طرف سے دنیا کو اور خطے کو بشمول افغانستان کے, کہ پاکستان آئسولیٹ یا تنہا نہیں ہے. دوسری طرف چین اور روس کا یہ کہ چین اور روس آپس میں اپنی جو ہے وہ مفاہمت بڑھا رہے ہیں, کوآپریشن بڑھا رہے ہیں, اور وہ سگنل ہے امریکہ کو اس وجہ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے چین پہ. تو یہ میرے نزدیک اس ملاقات کی اہمیت ہے, اور یہ وہ نیو گریٹ گیم کی جو بار بار بات ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, عمومی طور پہ امریکہ کی پاور کو چیلنج کیا جا رہا ہے, روس اور چین شاید آپس میں قریب آ رہے ہیں اس وجہ سے, یہ اس وجہ سے میرے نزدیک. جی
اچھا, بات کرتے ہیں میر وائس افغان سے, بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں انٹرنیشنل فورسز کے کمانڈر امریکی جنرل جان نکلسن کہتے ہیں کہ اس نوعیت کے رابطوں سے افغان حکومت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, جبکہ باغیوں کو تقویت مل سکتی ہے. افغان صاحب, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جبکہ جیسا کہ ڈاکٹر محید یوسف کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے, اس میں افغانستان کے بارے میں بات کم, لیکن زیادہ تر جو اس خطے کی مجموعی صورتحال ہے اس کے وجہ سے بات ہو رہی ہے, اس طرح سے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ اس میں افغانستان کے ناطے بات کم ہو, کیونکہ یہ جو ابھی اجلاس اجلاس اس کا بلانا افغانستان کے ناطے میں ہے, اور افغانستان کو وہاں پہ شمولیت کی بغیر اس طرح اجلاسوں سے میرے خیال سے اس کی کہیں نقصانات بھی ہو سکتا ہے. اور
ان کا لائن ڈراپ ہو گئی ان کی. ڈاکٹر طیب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ روس کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ورکنگ گروپ آن افغانستان ان کئی اقدامات میں سے ایک ہے جو ماسکو افغانستان سمیت خطے کے مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر اٹھا رہا ہے, تاکہ داعش کے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے وسیع تر شراکت داری کی جائے. کیا افغانستان روس پر اعتماد کر سکتا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر مخلص ہے اور اس کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں؟
دیکھیے, جغرافیہ ملکوں کی اور قوموں کی قسمت ہوتا ہے, تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو تین ملک مل رہے ہیں وہ افغانستان سے کے ہمسائے میں ہیں. افغانستان میں کیا ہو یا نہ ہو اور ان تینوں ملکوں میں کیا ہو یا نہ ہو ان کا آپس میں ایک رشتہ بہرحال ہوتا ہے. یہ کہنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ محید صاحب نے بھی جیسے کہا یہ ایک جنرل علاقائی جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان بھی شامل ہو اور تمام جو وہاں سٹیک ہولڈر ہیں شامل ہوں, لیکن اب یہ نہیں کہ اگر تمام سٹیک ہولڈر شامل نہیں ہو سکتے تو کوئی اور بھی بات نہ کرے. ہمیں معلوم ہے کہ سیریا اور عراق میں صورتحال کافی تیزی سے بدل رہی ہے, علاوہ اس کے کہ امریکی پالیسی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ تینوں ملکوں کو اس کو اکاؤنٹ لینا پڑتا ہے اور خاص طور پہ اس کا افغانستان پہ کیا اثر ہوگا, کیونکہ کچھ خاص طور پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے داعش اور آئیسس کا سیریا میں کافی تنگ ہو رہا ہے تو کافی ان کے شاید جو لڑنے والے ہیں وہ افغانستان کا رخ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. تو یہ ایک علاقائی پس منظر میں لوگ تینوں ملکوں کا ایک دوسرے سے مشاورت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے. یہ ہے کہ آگے چل کے اس کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا اور افغانستان کی شمولیت اور ایران کی شمولیت فار دیٹ میٹر وہ لازم قرار پائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سگنل ہے علاقائی قوتوں کے لیے اور دوسری قوتوں کے لیے کہ جو ہمسائے کے ملک ہیں وہ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. یہ اسلامی شدت پسندوں کا اثر و رسوخ جو ہے ان سب کے لیے ایک باعث تشویش ہے. اور تو یہ تین ملک ہیں جو پہلے ایک ٹیبل پہ افغانستان کے معاملے میں ذرا کہاں ہی بیٹھے ہیں پچھلے 20 سال میں, تو ان کا اکٹھے بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے.
اچھا موحد, آپ کا تازہ ترین آرٹیکل روزنامہ دان میں نے دیکھا جس میں امریکہ کی نئی انتظامیہ کی پاکستان کے ممکنہ تعلقات کے حوالے سے بات کی. آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے اس کا حوالہ بھی دیا پاکستان کے آئسولیشن کے حوالے سے, تو میرا بھی یہی سوال تھا کہ تو ایسے وقت میں چین اور روس کے ساتھ افغانستان کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کیا پاکستان واقعی یہ نئی انتظامیہ کو یا دنیا بھر میں یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ اعانت نہیں کرتا تو اس کے پاس مدد کے لیے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, دوسری طاقتیں بھی موجود ہیں؟
جی بیجت, میرے نزدیک یہ بات درست ہے اور آپ یہ پاکستان کے رویے میں دیکھتی رہیں گی. جب تک یہ کوشش یا یہ بات چیت جو ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی وہ جاری ہے. دیکھیے دو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک طرف تو ہندوستان نے بڑی واضح طور پہ یہ بات کی ہے جو کہ پہلے نہیں کی جاتی تھی کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا بہت سا سگنل, اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کانٹروورسی بھی ہوئی, لیکن پاکستان نے جو ٹرانسکرپٹ تھی وہ ریلیز کی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات چیت گفتگو ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ بات باور کرانا چاہ رہے تھے ہندوستان کو, دنیا کو, کہ پاکستان تنہا نہیں ہے. دوسری طرف ایک یہ تشویش ہے کہ امریکہ میں جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو پاکستان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ شاید اس میں اور مسائل کھڑے ہوں, ایک زیادہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ لائن لی جائے, اور شاید جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے ان میں بھی اس سے بھی زیادہ خرابی آئے. تو دوسری طرف یہ سگنل بھی پاکستان کر رہا ہے اور میرے نزدیک کرتا رہے گا امریکہ کو بھی کہ پاکستان کے پاس دوسری آپشنز ہیں, چین ایک بہت بڑی آپشن ہے لیکن روس کی بھی بات بارہا ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ سگنل ہے, اس سگنل کو اسی طرح لینا چاہیے, اور یہ بھی بات سوچنی چاہیے کہ پاکستان کو یہ جو تنہا کرنے والی بات ہے یہ کہاں تک جا سکتی ہے. میرے نزدیک جب چین پاکستان کے ساتھ ہے اور بہرحال پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں پاکستان کو تنہا کرنا شاید دنیا کے لیے نقصان دہ ہے, تو جتنی جلدی یہ بات ختم ہو اور یہ دیکھا جائے کہ کس طرح مثبت طور پہ کام کیا جا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ اتنا ہی بہتر ہوگا خطے کے لیے میرے نزدیک.
اچھا ایک اور کوئک کامنٹ کرتے چلتے جائیے گا, یہ پچھلے دنوں کی خبر ہے, پچھلے 2-3 دن پہلے بات آئی تھی کہ افغانستان میں جو شورش پسند ہے ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ امریکی انتظامیہ افغان جنگ کا کوئی حل ڈھونڈنے کے لیے طالبان سے براہ راست بات چیت کرے. واشنگٹن نے ظاہر ہے اس مطالبے کو مسترد کیا اور افغان قیادت میں مفاہمت کے عمل پر زور دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کوئی امکان ہے کہ نئی انتظامیہ براہ راست طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے, چونکہ ابھی بہت سارے ایف اور بٹس کی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں بیجت آپ ڈان کا آپ نے ذکر کیا میرا جو اس میں اداریہ تھا ابھی بہت جلد ہے قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ یہ اگلی ایڈمنسٹریشن کس طرح اس معاملے کو پہ نظر ثانی کرے گی آیا وہ پرائیورٹی ہوگی بھی نہیں اگر نہیں ہوگی تو زیادہ موقع ملے گا بات چیت کرنے کا یا کم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرائیورٹی نہ ہو تو لائم لائٹ میں چیز نہیں ہوتی اس پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا تو شاید کچھ ایسی چیزیں کر سکے جو ویسے نہ کر سکے تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا لیکن مجھے ایک بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے جب تک طالبان سے امریکہ کی بات چیت نہیں ہوگی صرف افغان حکومت سے یا افغان حکومت کے بغیر یہ پروسیس آگے نہیں چل سکتا لیکن امریکہ جو ہے وہ اہم رکن ہے اس بات چیت کے سلسلے کا وہ جب بھی ہوگی
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرید یوسف جہاں ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے لیکن ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میروائز افغان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی ان سے اب پھر ایک کوئک کامنٹ لے لیتے ہیں وہ جو بات کر رہے تھے تاکہ مکمل کر سکیں ہماری اگلی سیگمنٹ چونکہ اب جاری ہے اور محمد ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو افغان صاحب بہت شکریہ دوبارہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی ہے تو کس طرح سے آپ جو بات کر رہے تھے کہ افغانستان افغانستان کی موجودگی اس تین رکنی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں نہ ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی نہ موجودگی جو ہے وہ ان تینوں ممالک کے تعلقات پہ اثر پڑ سکتا ہے ان کی نہ موجودگی کی وجہ سے کیونکہ اگر بات افغانستان کے ناطے ہو رہا ہے اور افغانستان میں ایک گورنمنٹ موجود ہے اور ان کو نہ لانا یا ان کو آن بورڈ نہ لینا اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اگنور کر رہا ہے اور اسی دائرے میں اگر ہم دیکھ لیں تینوں ممالک کی اپنی مفادات ہیں پاکستان یہی چاہتا ہے پاکستان کی دو بڑی مفادات ہیں ایک تو یہی ہے کہ وہ امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس راستے موجود ہیں کہ ہم روسیا یا چین کی طرف جائے دوسری جانب پاکستان یہ بھی کہتے ہیں کہ جا کر ان لوگوں کو طالبان پہ اپنا اثر رسوخ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اثر رسوخ ہے اور ہم کچھ کر سکتے آپ لوگوں کے ناطے اور روسیا جو ہے جو ابھی انہوں نے سوریہ میں وہ اپنی مخالفین کے خلاف یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف اس نے قسم کی کامیابی حاصل کی ہوئی وہ شاید افغانستان میں بھی انوالو ہو کر اسی طرح کی کچھ کر لے یا کچھ کرنے کی سوچ لے اور اگر چائنا کو دیکھ لے تو چائنا کو بھی شاید داعش سے بڑا خطرہ ہو یا ان کو کچھ وہم موجود ہو ترس موجود ہو داعش کے ناطے وہ بھی اس کو کوشش کر رہا ہے کہ یہ مسئلے کو اپنی ہاتھ میں لے لے لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ افغانستان کا ہے اور ساتھ ساتھ تعلقات کو بھی ہے اگر تعلقات اس خطے میں خراب ہوتے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس خطے میں امن لانا آسان سی بات نہیں ہوگی اور اگر ہم طالبان کے فلو کو دیکھیں طالبان بھی کچھ ابھی تک افغانستان میں ان کو یوں نظر آ رہے تھے کہ ایک گروپ ہے اور وہ افغانستان میں اپنی مفادات یا افغانستان میں اپنی گورنمنٹ کو واپس لانے کے لیے لڑ رہا ہے یا جہاد کر رہا ہے اور اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ابھی اگر وہ جا کر روسیا چین اور باقی ممالک کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے آپ کے تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں افغانستان میں دراصل میں اگر ہم دیکھ لیں تو مجموعی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب افغانستان کو یوں چاہیے کہ ان ممالک سے ڈپلوماٹک طریقے سے بات کر لے تاکہ ان سے یہ واضح کر لے اس طرح کی جو فیصلے افغانستان کے غیاب میں جب ماضی میں ہوئی تھی تو ان نے افغانستان کو لڑائی جھگڑوں کی طرف لے گیا ہوا ہے اور اگر دنیا والی یا وہاں پہ خطے والی ممالک جیسے روس چین ایران پاکستان ہے وہ واقعی میں داعش سے جان چھڑوانا چاہتے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر لے افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑائی جھگڑا کرے ادروائز اگر انڈیویجول دہشت گرد گروپوں کو مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ان کی بڑی غلطی ہوگی اور اس سے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے
بہت بہت شکریہ میروائز افغان ہمارے ساتھ تھے بات ہم کر رہے تھے کہ اب چین پاکستان اور روس کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں افغان حکومت کی طرف سے جو تحفظات مبینہ طور پر سامنے آئے ہیں اس کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب محمود جہاں موجود ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محمد ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ دیں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو یہ تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق عراق اور شام میں داعش کو درپیش بڑے نقصان کے بعد داعش بھرپور انداز میں کچھ علاقوں میں واپس ہو رہی ہے اور ان علاقوں کو واپس لے رہی ہے جو گزشتہ مہینوں میں اس کے کنٹرول سے نکل گئے تھے. شام کی حکومت سے کم درجن بھر دیہات واپس لیے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ، روس اور شام کی طرف سے بھرپور کاروائیوں کے باوجود بھی داعش گروپ کی اس حد تک مزاحمت کا مطلب کیا ہے؟
بہت دیکھیے، یہ ہماری کوئی کنونشنل جنگ تو وہاں ہو نہیں رہی جہاں جو ہے دو فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور یہ حساب رکھا جا سکے کہ کس نے پیش رفت کی ہے اور کون پیچھے گیا ہے. یہ بہت سے ایک تو گروپ شامل ہیں اس جنگ میں، مختلف علاقے شامل ہیں اس جنگ میں، مختلف گروپوں کے کئی دفعہ کئی معاملات میں اتحاد ہے، کئی معاملات میں چپکلش ہے. تو یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ پچھلے چند ماہ میں شام میں بھی اور عراق میں بھی کسی حد تک یہی حال ہے کہ جب سے ذرا زیادہ شدت اختیار کی ہے اس کانفلکٹ نے، وہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ لائنز آف کنٹرول جو ہیں وہ بدلتی رہی ہیں اور بدلتی رہیں گی. کہ یہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی سیدھی سیدھی کنونشنل فوجوں کی جنگ نہیں ہے، اس میں ایک علاقہ بہت پھیلا ہوا ہے. گوریلا ٹیکٹکس ہمیشہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کو شکست ہو تو آپ کسی اور جگہ ٹریٹ کر جاتے ہیں. تو اس میں کوئی اچمبا نہیں ہے کہ یہ لڑائی جو ہے تو کافی عرصے تک جاری رہے گی اور اس میں کئی طرح کے پینترے بدلے جائیں گے. کہیں ایک جگہ اگر شکست ہوتی ہے تو یہ دوسری جگہ ابھرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بات وہیں آ کے آ جاتی ہے کہ جو باقی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ کوئی ان کا کوئی ایک یونیفائیڈ کمانڈ ہی نہیں بلکہ یونیفائیڈ انٹرسٹ ہو وہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہا. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علاقائی یا انٹرنیشنل فار دیٹ میٹر پالیسی اور فورس کی یونٹی نہیں ہوتی تب تک حالات شاید ایسے ہی رہیں. کچھ ایسا بھی ہے کہ تمام فریقین اس انتظار میں ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد امریکہ کا سیاسی اور فوجی پوسچر کیا ہوگا اس علاقے میں اور اس حساب سے کئی فورسز ریئیکٹ کریں گی. تو یہ وقتی لائن آف کنٹرول اور زیر اثر علاقے بدلتے رہے، پہلے بھی بدلتے رہے ہیں. عراق کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سال سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے، تو یہ بھی کوئی چمبے کی بات نہیں کہ ایسا ہی سیریا میں بھی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے میں جب تک امریکہ کی نئی پالیسی ذرا واضح ہو کے سامنے آتی ہے مشرق وسطی کے بارے میں اور خاص طور پہ سیریا اور عراق کے بارے میں، کچھ اس حوالے سے امریکہ اور روس کے تعلقات جو شاید ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں ان کا بھی کچھ زیادہ کلیئرٹی آئے گی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، تو شاید ایسی صورتحال پیدا ہو سکے کہ کوئی یونیفائیڈ کمانڈ، اور اگر یونیفائیڈ کمانڈ نہیں تو کم از کم یونیفائیڈ پالیسی ان ساری فورسز کی جو داعش اور آئیسس کو شکست دینا چاہتے ہیں سامنے آئے، اور شاید اس سے اس پہ اثر پڑے کہ آیا وہ کہیں اور کئی اور جگہوں پہ یا شہروں میں یا قصبوں میں سر اٹھاتے ہیں کہ نہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی جا رہا ہے، اس میں مجھے کچھ لوگوں کے نام نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے سوال جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پہلے ہم سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے اس پہ ہے، اور کسی وجہ سے بعض اوقات یہ سسٹم ہمارا ٹھیک سے کام نہیں کرتا. تو ارسلان وزیر صاحب تھے، خالد زکی صاحب تھے، اور وہ مختلف چیزوں کے اوپر بات بھی کر رہے تھے. تو اب ہم اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب محمود ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو داعش کی صورتحال کے بارے میں بات کیجئے جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، حالیہ ہفتوں میں تقریباً تو آپ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کچھ حکمت عملی کی تبدیلی درکار ہونی چاہیے اور جو اب تک ہوا ہے وہ اس طرح مکمل طور پر اس کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ عراق میں بھی یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے جہاں کے موصل میں لڑائی شروع ہو رہی ہے اپنے عروج پہ ہے.
جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو کچھ ابھی تک تو ایسے ہو گیا ہے کہ کچھ طرح وار آف اٹریشن جسے کہا جاتا ہے, پہلی جنگ عظیم میں یورپ اس کی مثال تھی کہ دونوں طرفیں جو ہیں ایک ہی جگہ برقرار ہیں, وہ کوئی ذرا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کبھی دوسرا ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبل بات نہیں ہے. اب شاید یہ الیپو کا فیصلہ کن جنگ ہونے کے بعد یہ مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں سب کو درپیش ہے کہ یہ اب ایک ایک کر کے اسی طرح وار آف اٹریشن چلتی رہے گی یا کوئی ڈیسائسو قدم لیے جائیں گے. لیکن چونکہ میں جیسے پہلے کہا کوئی ایک فریق وہاں نہیں ہے یا دو فریقوں کے آپس میں جنگ نہیں ہو رہی, بہت سے فریق شامل ہیں جن کے بے شمار مختلف انٹرسٹ ہیں, تو ان کو یکجا کرنا ضروری بھی ہے لیکن اتنا آسان نہیں. تو میں سمجھتا ہوں اور خاص طور پہ اگر ہم امریکہ نے واقعی اس طرح کی پالیسی لی جو ٹرمپ صاحب جس کا طرف اشارہ کر چکے ہیں, جو کہ زیادہ کم انوالومنٹ اور کم دخل کی پالیسی ہے, تو اس سے یہ مشکل اور بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگلے 3 مہینے جب تک کہ نئی ایڈمنسٹریشن کی پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور فوجی حکمت عملی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتی, تب تک تمام عناصر جو ہیں ذرا ویٹ اینڈ سی کی گیم کریں گے اور کسی فیصلہ کن قدم آگے بڑھنے کی امید کم ہی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آخری سوال آپ کا میں بے حد شکریہ بھی ادا کرتی ہوں, آپ نے کافی وقت آج ہمارے اس پروگرام کو دیا ہے. آج ایک بڑی کلیدی خبر ہے جو کہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں, خیر سگالی کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت اس حساب سے یہ خبر آج سامنے آئی ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے آج صدر براک اوباما کے ہمراہ پرل ہاربر کا دورہ کر رہے ہیں. جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشیدا سوگا نے اس ماہ کے شروع ہی میں یہ بات بتا دی تھی کہ دورے کا مقصد جاپان اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا کہ آبے کا یہ دورہ جنگوں کے عہد کے سابقہ دشمنوں کے مابین اتحاد کا غماز ہے. پرل ہاربر کا دورہ کرنے والے یہ پہلے جاپانی وزیر اعظم ہیں, جبکہ 12 ستمبر 1951 میں جاپان کے ایک سابق رہنما تشیجیرو یوشیدا, انہوں نے وہاں پر عارضی طور پر قیام بھی کیا تھا. اور اسی طرح کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو اوباما نے 1945 میں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی بم حملوں پر معذرت تو نہیں کی تھی, لیکن وہاں کا انہوں نے دورہ ضرور کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عالمی لیڈروں کی طرف سے ایک وقت میں ممنوع سمجھے جانے والے ایسے اقدامات اٹھانے سے کیا عالمی قیادت کے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کا پتہ چلتا ہے؟ دنیا میں کیا پیغام جاتا ہے اس کا؟
ضرور, آپ نے ہم اچھا بیک گراؤنڈ تو دے دی کہ ٹیکنیکلی یہ پہلا دورہ نہیں ہے بلکہ کئی شمار فیات کے مطابق یہ چوتھے وزیر اعظم ہوں گے جاپان کے جنہوں نے وہاں کا دورہ کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ پرل ہاربر جہاں پہ اٹیک ہوا تھا, اور اس دفعہ تو خاص طور پہ وہ یو ایس ایس ایریزونا جو ایک بحری جہاز امریکہ کا ڈوبا تھا کافی سیلرز کے ساتھ, ان کے اس کے اوپر کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے یہ بالکل نئی بات ہے. اور وہ بھی آپ نے اچھا کیا جو یہ ذکر کیا کہ اوباما صاحب نے بھی پچھلے مئی میں ہیروشیما کا دورہ کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک سمبولک اہمیت ہوتی ہے, نہ صرف دو ملک جو اس میں ڈائریکٹلی شامل ہیں کیونکہ ابھی بھی ان کے کئی فوجی ثقافتی اور پولیٹیکل تعلقات ہیں جو کہ بدل بھی رہے ہیں چین کے رائز کی وجہ سے, تو ایک تو اس تعلقات کو اور مستحکم کرنا, اور دوسری طرف ایک میسج جو ہے انٹرنیشنل سسٹم کو بھی جاتا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد ان سے آگے نکلنا ہوتا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وار از پولیٹکس بائی ادر مینز, تو جب وہ ادر مینز ختم ہو جائیں تو پھر واپس سیاست کی طرف ہی چلنا پڑتا ہے. تو ایسے وقت میں جبکہ دنیا میں بے شمار کانفلکٹ چل رہے ہیں, ہم پہلے ہماری گفتگو میں ان کی طرف اشارہ کیا ہی گیا تھا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشائن بات ہے, سمبولک ہی صحیح, لیکن سمبولک چیزوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, رائے عامہ پہ اثر ہوتا ہے جو کہ کافی اہمیت اختیار کر جاتا ہے, خاص طور پہ جمہوری اور ملکوں میں اور اوپن سوسائٹیز میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بھی ہم بتاتے چلیں, اقبال محمد بھی اس وقت وہ افغانستان کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے تھے, عمر جباری تھے جو کہ اس کو پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب محمود کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، آج وہ پروگرام میں کافی وقت انہوں نے ہمیں دیا. اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میزبان بہجت اور پروڈیوسر اسفر امام کے ساتھ ساتھ انجینئر مارٹن کروسس کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں، اور ہمارے اس پروگرام کو سنیے ضرور، اپنے رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہماری گزارش ہے کہ جیسے جیسے سیگمنٹس ہو اگر آپ سوال بھیجیں تو ہم ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا، سننے کا. بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.